ये 212 हिजरी या 830 क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक इनका टाइम है। ईरान से बगदाद आए, हारून रशीद का जमाना था। चूंकि इनको रियाजी से बहुत दिलचस्पी थी, लिहाजा हारून ने इनको अपने करीब जगह दी और बहुत जल्द ये फन में माहिर हुए। इल्म हिंसा खास तौर पर फिगर्स में बहुत माहिर थे और हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री और उसमें कोटेंजेंट के इजाद करने वाले अहमद अब्दुल्ला हब्श हैं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स भी इन्होंने ही पहले बुनियादी तौर पर बनाए और कहते हैं हासिब का इस फन पे बहुत बड़ा एहसान है। अब्दुल मालिक अस्माई अलिफ स्वाद मीम आयन, ये 213 हिजरी या 831 क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक, इनको खास तौर पे हैवानात पे तहकीक करने का बहुत शौक था और जूलॉजी में इन्होंने बहुत काम किया। इल्म हैवानात, इन्होंने 5 किताबें लिखी इल्म हैवानात पे, 5 बुक्स, जिसमें एक किताब किताबुल खैल घोड़ों पे सारी है ये किताब, एक किताबुल इबल ऊंटों पे, एक किताबुल शात भेड़ बकरियों पे, किताबुल वहूश जंगली जानवर और परिंदों पर, और खल्कुल इंसान, ये 5 किताबें हैं। और कहते हैं कि हर वक्त इंतहाई संजीदा मिजाज और पाकीजा ज़ौक रखता था, मुताले और तहकीक में मसरूफ रहता था और इसके साथ साथ अदब में बहुत दिलचस्पी थी। आप देखें उस वक्त के जो ये बाकमाल लोग थे, इनका एक फील्ड होता ही नहीं था, एट अ टाइम कई फील्ड के मास्टर्स होते थे। अदब में इतना शौक था कि बहुत खूबसूरत लतीफे लिखते और कहते हैं लतीफे बयान करने में कमाल रखते थे, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा, हालांकि संजीदा मिजाज है। इनकी ये 5 किताबें कहते हैं कि यूरोप में बहुत मकबूल हुए, ये इनकी बुक्स बेस बन रही हैं जूलॉजी की। बनू मूसा शाकिर 213 हिजरी या 831, हर जमाने में सारी दुनिया कभी नेक नहीं हुई और उस जमाने में भी ऐसा था। बनू मूसा शाकिर एक डाकू था, कहते हैं दिन को तो काम करता, नौकरी थी, रात की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ता। उसका बड़ा खूबसूरत एक डार्क ब्राउन कलर का घोड़ा था, चॉकलेटी कलर का, उसको मस्जिद के बाहर बांधता, बाजमात नमाज पढ़ता। नमाज के बाद जो ही अंधेरा होता, उस घोड़े के ऊपर सफेद कपड़ा लपेट देता और अंधेरे में लोगों को लगता कि गोया सफेद घोड़ा है। अब तेजी से जाता और बाकी जो डाकू कुछ दूर मसरूफ होते थे काम में, उनके साथ बिजी होता, सारी रात डाके डालता, लोगों को लूटता। फजर की अजान से पहले वापस आके घोड़े पर से पट्टियां खोल के दोबारा बाजमात नमाज पढ़ता। पहले तो लोगों को शक ही ना हुआ कि डाकू है कौन। जब शक हुआ जी, तो लोगों ने कहा नहीं शक है कि ये बेचारा तो रात को भी हमारे साथ जैसे नमाज पढ़ी है, फजर में भी बैठा होता है हमारे साथ, ये भला किसको डाके डालता होगा, सारा दिन सरकारी काम करता था। आखिरकार एक नेक इंसान की सोहबत इसको मिली, और नेक सोहबत तो वो है ना जिसकी तो सब तमन्ना और दुआएं करते थे, अलहकनी बिस्सालिहीन। तो उसका फायदा हुआ और बनू मूसा को उन्होंने नसीहत की कि देखो मूसा, ये काम छोड़ दो, तौबा करो और इल्म और फन की तरफ आओ। वो नसीहत इतनी खैरखाही से की गई कि मूसा ने तौबा की, ये काम छोड़ा और फौरन इल्म रियाजी में तवज्जो की और कमाल हासिल कर लिया। मामून रशीद के दरबार में गया और खास लोगों में शामिल हो गया। अगरचे उम्र ज्यादा हो गई थी मूसा शाकिर की, लेकिन इसने सख्त मेहनत कर करके इल्म और फन की किताबों को पढ़ा, मुताला किया और ज्योमेट्री में खास तौर पे कमाल हासिल कर लिया। इल्म हिंसा, आज आप देखें ये हमारे सिर्फ ममालिक में है कि जिसे जवान लोग पढ़ें। अगर आपने देखा हो मगरिब की यूनिवर्सिटीज में, तो कितने कितने बूढ़े लोग बैठे होते हैं ना, और मुसलमान भी उस जमाने में उम्र का नहीं सोचते थे, बस जब वक्त मिल गया फौरन तवज्जो कर ली और फिर ऐसी तवज्जो करते थे कमाल हासिल कर लेते थे। जैसे मैंने पहले कहा कि मुसलमान हर फन में माहिर हो गए, 214 हिजरी 832 क्रिश्चियन कैलेंडर अतारद अल कातिब। अतारद तो उसका अपना नाम था الکاتب ان کو خوش نویسی کی وجہ سے لقب مل گیا. آپ جانتے ہیں کاتب کون ہوتا ہے؟ کتابت کرنے والا. ایک طرف تو کیلیگرافی میں ماہر ہو گئے اور خوبصورت خوش نویسی کرتے تھے, اور الکاتب ان کا نام بن گیا اور سرکاری دفتر میں کام کرنے لگے خوبصورت کتابت کی وجہ سے. بغداد میں مامون الرشید کا زمانہ تھا, الکاتب کو سہولیات ملی, اور اس نے نہ صرف یہ کہ خوش نویسی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے معدنیات پہ بہت زیادہ کام کیا, میٹلز پہ کام کیا اور میٹلرجی کا ماہر ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس نے بہت ان کے اوپر کام کیا, ان پہ تجربات کیے, مشاہدات کیے. اس کا گھر معدنیات کا میوزیم بن گیا یا ایک عجائب خانہ. اس سے مختلف قسم کے پتھر, ان کے اثرات اور خصوصیات, ان کی طاقت اور قوت کو چیک کیا اور ایک کتاب لکھی میٹلرجی پہ. یہ کتاب بہت اتھینٹک بک سمجھی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں ایک ایک وقت میں ایک ایک بندہ کیسے کام کرے, اور جو کام کرے ان کی اتنی ہی عمریں ہوتی تھی, ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے تھے جو ہمارے پاس تھے. کیا فرق ہے, ہم اپنے ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتے. حکیم یحییٰ منصور, حکیم یحییٰ منصور کا زمانہ 214 ہجری یا 833 کرسچن کیلنڈر کے مطابق. یہ مشہور حیات دان تھا, ایسٹرانومر, ایسٹرالوجر. اور یحییٰ منصور مامون الرشید کے زمانے میں دو بہت مشہور رصد گاہیں تعمیر ہوئیں جن کو آبزرویٹریز کہا جاتا ہے, جہاں سے آبزرو کیا جاتے تھے سارے چاند ستارے, ان کے موومنٹ, سورج وغیرہ. بہت مشہور یہ آبزرویٹریز تھیں, رصد گاہیں. ان میں بڑے جدید آلات تھے, تمام سہولیات تھیں, اور جو لوگ اس علم سے شوقین ہوتے وہ یہاں آتے اور مختلف مشاہدات کرتے اور دریافتیں کرتے. حکیم یحییٰ منصور بھی مامون الرشید کے دربار میں جب آیا, بہت پڑھے لکھے خاندان کا یہ بیٹا تھا, والد بھی علم حیات کے ماہر تھے اور علم نجوم بھی جانتے تھے. تاروں کے اثرات, ان کی چال سب جاننے کی وجہ سے بہت جلد حکیم یحییٰ منصور نے اس کو اپنے دربار میں عزت کی جگہ دی. اس نے ایسٹرانومیکل ٹیبلز سب سے پہلے تیار کیے, یعنی چاند اور دیگر سیاروں ستاروں کے متعلق مختلف دریافتیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ایسٹرانومیکل ٹیبلز. کہتے ہیں پہلی فلکیات کے بارے میں جو کتاب تھی انہوں نے لکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم یحییٰ منصور علم ریاضی, میتھس کے ماہر, علم ہنسا میں کئی نئے اصول نکالے. اور یحییٰ منصور بیت الحکمہ جو ایک سائنس اکیڈمی تھی مامون الرشید کی بنائی ہوئی, اس کا ایک ممبر بن گیا. اس زمانے میں بڑی آنر کی بات تھی کہ کوئی بیت الحکمہ کا ممبر ہو. آپ دیکھیں سائنس اکیڈمیز ہیں, آبزرویٹریز ہیں, کتب خانے ہیں, سہولیات ہیں. اسی لیے علم ابھی بھی ہے, لوگوں کو جگہ اور موقع نہیں ملتے جہاں آ کے اس علم سے باقی دنیا کو فائدہ دیا جائے. اس زمانے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوا. مامون الرشید کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مامون الرشید نے اس کو بلوایا اپنے دربار میں اور کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو کوئی معجزہ دکھائیے. اس نے کہا میرے پاس دو معجزے ہیں, ایک تو ایسا پین ہے جس کو صرف میں لکھوں تو وہ لکھتا ہے, کوئی اور لکھ لے پکڑ کے وہ لکھے گا ہی نہیں. دیکھا گیا تو باقی اس کا دعویٰ صحیح تھا. پھر کہا کہ یہ میری انگوٹھی ہے, اگر میں پہنوں تو مجھ پہ تو کوئی اثر نہیں, لیکن کوئی دوسرا پہن لے تو فوراً ہنسنا شروع ہو جائے گا اور ہنسی قابو میں ہی نہ آئے گی کسی طرح جب تک کہ انگوٹھی اتار نہ دی جائے. کہتے ہیں واقعی ان کے موزے دیکھے گئے, بہت باکمال تھے. مامون سمجھ گیا کہ یہ اس کی کوئی ٹرک ہے. انہوں نے یحییٰ منصور سے پوچھا تو یحییٰ منصور نے کہا کہ یہ معجزہ نہیں, یہ جھوٹ کہتا ہے اور یہ صرف ہنر ہے اور شوبتا بازی ہے. مامون نے اس کو بہت زیادہ انعام و کرام دے کے جھوٹے نبی کو بھیج دیا, اور بالآخر اس کو بہت طریقے سے تنہائی میں انعام دے دے کے معلوم کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ سارا کیمسٹری کا کمال ہے, اپنے باڈی کے سارے جو کیمیکلز اور اس کے مطابق اس نے اس طرح کے کیمیکل سے ان دو چیزوں کو بنایا ہوا تھا کہ اس کی باڈی کے ساتھ وہ ٹھیک رہتے تھے, کوآرڈینیٹ کرتے تھے اور کسی کے ساتھ نہیں کرتے. یہ تو ایک عام انسان ہے, کوئی ماہر سائنسدان بھی نہیں تھا, وہ نبی کا دعویٰ کر کے آ رہا تھا. آپ دیکھیں کہ ان کی جائیداد کیسی ہیں. اسی طرح ایک اور علم ہنسا کا ماہر ہے حجاج بن یوسف مطر 214 ہجری 833 کرسچن کیلنڈر. ان کے دو بہت بڑے کارنامے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے ریاضی یا میتھمیٹکس سے ایک بک لکھی اور اس کا نام تھا مقدمات عقلیدس. مقدمات مقدمہ سنے ہیں؟ عقلیدس الف قاف لام یہ دال سین. یہ ریاضی کی بہت ایک جامع اور اچھی اور اوتھینٹک کتاب تھی. حجاج بن یوسف خاص طور پہ جیومیٹری کا ماہر تھا اور اس نے اس فن میں کمال حاصل کی. ان کی یہ مشہور کتاب جو انہوں نے جیومیٹری پہ لکھی تھی یہ ریاضی دانوں پہ ایک احسان ہے. یہ کتاب میتھمیٹیشنز کے لیے احسان کا درجہ رکھتی ہے اور ان کی کتابیں یورپ میں کئی مرتبہ ترجمہ کرائی گئیں. ڈنمارک نے 1893 میں اس کو دوبارہ شائع کیا گیا اور 20ویں صدی تک وہاں کے مدارس میں ان سے بہت استفادہ حاصل کیا گیا. انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی ریاضی پہ بہت کتابیں لکھی ہیں, ایک نہیں کئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قدیم زمانے کی مشہور کتاب تھی المحسبتی, انہوں نے اس کی اصلاح کی اور اس کو نئی ترتیب کے ساتھ دوبارہ مرتب کیا, ریوائز ایڈیشن اس کا چھاپا. ان کی اپنی نہیں تھی, قدیم کتاب تھی. کیا علم تو صرف آزاد لوگوں کا حق ہے؟ غلاموں کا بھی حق ہے اور اسلام یہ حق دیتا ہے. اور ایسے ہی ایک غلام عباس بن سعید الجوہری ہیں 229 ہجری 847 کرسچن کیلنڈر. عباس بن سعید الجوہری. عباس بن سعید مامون الرشید کے غلام تھے. مامون اس کی عقل, ذہانت, ادب اور اخلاق اور علم دوستی کی وجہ سے اس کو اپنے پاس رکھتا تھا اور بہت چاہتا تھا. الجوہری نے علم حیت میں مہارت حاصل کر لی. غلام ہے علم حیت اسٹرانومی. اور اس نے اپنے مالک کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ ملک میں ایک رصدگاہ یا آبزرویٹری بنوائے. ایک غلام کے مشورے پہ وہ آبزرویٹری بنی تھی. لہذا مامون نے اس کی خواہش کے مطابق دو آبزرویٹریز بنوائیں. ان میں سے ایک کے منتظم حکیم یحییٰ منصور تھے, جن کے حالات ہم نے ابھی پڑھے, جنہوں نے جھوٹے نبی کے معجزات کو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے, شبدہ بازی ہے. مامون نے عباس سے خوش ہو کے اس کو آزاد کر دیا, مگر عباس نے آزادی کے باوجود باقی ساری زندگی مامون کے قریب ہی گزاری. بہت جلد اس نے علم حیت میں اور ریاضی میں کمال حاصل کر لیا, میتھس اینڈ اسٹرانومی بوتھ. اور ان رصدگاہوں کو جو تعمیر ہوئی تھی ان کے آلات کی سنت پر توجہ کی گئی اور عباس اس کام پہ راضی ہوئے اور انہوں نے ان رصدگاہوں کے لیے آلات کی سنت پر توجہ کر کے کئی آلات تیار کرائے. آبزرویٹری میں جو مختلف انسٹرومینٹس تھے اس کی صنعت عباس بن سعید الجوہری نے کروائی اور ان کی دیکھ بھال کرتے انسٹرومینٹس کی, اور انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو ایک کتاب کی صورت میں لکھ لیا. آج دیکھیں آپ سب سے زیادہ لیٹسٹ وہ جو ہے کانسیپٹ ڈاکیومینٹیشن, ہر بات لکھ لی جائے, آئندہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کام اس زمانے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے جو بہت جدید ایک کانسیپٹ سمجھا جاتا. خالد بن عبد الملک المروزی 231-894. یہ بھی بغداد میں مامون الرشید کی جو دوسری آبزرویٹری تھی اس میں ریسرچ کرتے اور دمشق کے قریب قاسیون میں ایک اور جب آبزرویٹری بنی تو اس پہ ان کو انچارج بنایا گیا. دمشقس کی جو آبزرویٹری تھی اس کے یہ انچارج تھے. انہوں نے سورج سے متعلق نئی نئی تحقیقات کی اور چار ماہر سائنسدان کی ایک ٹیم تھی ان کے ساتھ جو کام کرتی. خالد کو بیک وقت چار خلیفوں نے بہت عزت دی, مامون الرشید, المعتصم, الواثق اور المتوکل. اس نے چاروں کا زمانہ دیکھا اور اپنے ریسرچ کے کام میں مصروف رہتا اور خالد کے تجربات سے دنیا نے پھر بہت فائدہ اٹھایا. الجبرا موسیٰ خوارزمی ان کا پورا نام محمد بن موسیٰ خوارزمی تھا. 232 ہجری یا 850 کرسچن کیلنڈر. انہوں نے دنیا میں جو میتھس کی پراپر علم الحساب کے نام سے ایک کتاب لکھی, اور کہتے ہیں یہ حساب پر پراپر کتاب پہلی تھی, اور ان کی دوسری کتاب الجبر و المقابلہ تھی. یہ کتاب الجبر و المقابلہ الجبرا کی بنیاد کی حیثیت رکھتی, اور اسی الجبر سے الجبرا نکلا. یہی بگڑا ہوا لفظ ہے عربی کا جو آپ انگلش میں سنتے ہیں. انہوں نے مامون الرشید کی سائنس اکیڈمی میں بہت جلد آ کے شامل ہوئے, تحقیقات اور ریسرچز کی, اور انہوں نے دن رات لگا کے ایک مقالہ لکھا, تھیسس. اب وہ جب تھیسس انہوں نے سائنس اکیڈمی میں سبمٹ کیے تو ان کو وہاں کے لیے مقرر کر دیا گیا. آج بھی آپ جانتے ہیں پی ایچ ڈی میں تھیسس لکھی جاتی ہیں. یہ بہت پرانا میتھڈ ہے جو مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں ہوتا تھا. خوارزمی کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ الجبر اور المقابلہ کے علاوہ وہ یہ کہ انہوں نے ہنسوں کا جو ماڈرن ورژن عربک فگرز تھے وہ انٹروڈیوس کرائے. تب تک دنیا رومن فگرز یوز کرتی تھی, اگر آپ نے دیکھا ہو وہ ون اور پھر ایسے ٹو, وہ بارز لگا کے, اور ان کے ساتھ کیلکولیشنز وغیرہ بہت مشکل ہو جاتی تھی. انہوں نے جو آپ ماڈرن 1 2 3 انگلش کا دیکھتے ہیں وہ موسیٰ الخوارزمی کی ایجاد ہے, جس سے جمع تفریق کرنا بہت آسان ہو گیا. اور خوارزمی کی کتابیں بہت پہلے یورپ پہنچ چکی تھیں, ان کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا, 14 صدی کے بعد پھر دوبارہ انگریزی زبان میں بھی ہوا, اور انگریزی کا ترجمہ روزن نے لندن سے 1831 میں پہلی بار بڑے اہتمام سے چھاپا. 1831 میں اس کا ترجمہ ہوا یورپ میں. زیرو کا بھی فگر مسلمانوں کا دیا ہوا ہے, اور اس سے سارا کانسیپٹ چینج ہو گیا تھا میتھس کا. راجر بیکن کہتے ہیں کہ الجبرا کے لیے ہم سب خوارزمی کے ممنون احسان ہیں. اگر آپ انگریزوں کی پڑھیں کتابیں, وہ مانتے ہیں بعض وقت کہ عربوں کا احسان ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی ہم نے مسلمانوں سے سیکھی, لیکن پھر مسلمان ابتدا کر کے سو گئے, اور پھر اس میں مزید ترقی وہاں ہوتی چلی گئی. ابو الحسن علی بن سہل 251 ہجری طب کا ماہر تھا, میڈیسن. اپنے والد سے پہلے انہوں نے یہ فن سیکھا, اور اس کے بعد مزید علم اور تجربے کے لیے بغداد آ گیا. بغداد میں بہترین ہاسپٹلز تھے, اور اپنے علم کی وجہ سے ان کو ہاسپٹلز کا انچارج بنا دیا گیا. 251 ہجری یا 870 کرسچن کیلنڈر کے مطابق کہتے ہیں کہ میڈیسن کا سب سے پہلا انسائیکلوپیڈیا ابو الحسن علی بن سہل نے لکھا, پہلا میڈیسن کا انسائیکلوپیڈیا. انہوں نے 3 کتابیں لکھی میڈیسن پہ. پہلی کتاب فردوس الحکمت, اس میں کیا ہے, تمام اصول ہیں. اس میں آب و ہوا کا اثر انسان پہ, موسموں کا اثر, علم حیوانات, صحت, ہیلتھ وغیرہ, اینیملز, ان سب کو ڈسکس کیا ہے. دوسری کتاب حفظ صحت پہ ہے, صحت کا خیال کیسے کیا جا سکتا ہے. اور تیسری کتاب دین و دولت, جس میں انسانوں کے لیے حسن اخلاق کی تعلیمات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کیسے ہیں, روح اور جسم دونوں کا علاج کرنا جانتے ہیں. اسی لیے تو میڈیسن میں اتنا ایکسل کر گئے تھے کہ اسپرٹ کو یا روح کو اگنور نہیں کرتے تھے. علی بن سہل طبری ان کا پورا نام ہے. کہتے ہیں بہت روشن دماغ اور باکمال انسان, ہاسپٹلز کے انچارج ہوئے. انہوں نے ہاسپٹلز میں بہت زیادہ ڈسپلن کیا, نظم و ضبط کیا, بہت مستعدی سے مریضوں کا علاج کرتے, اور علاج میں نئے نئے طریقے اختیار کرتے. پھر جو ایکسپیریمنٹ کرتے تھے اپنے پیشنٹس پہ, ایک ڈائری رکھی تھی جس پہ لکھتے جاتے تھے, اور پھر اس کو ترتیب دے کے ایک کتاب بنا دی, اسی کا نام فردوس الحکمت ہے. اور یہ کتاب کہتے ہیں بڑی باقاعدہ الفابیٹیکلی ارینج ہوئی تھی, اور یہی انسائیکلوپیڈیا ہے جس سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار پہ بھی کتاب لکھی, اور یہی حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ ایک فیلڈ میں نہیں ہر فیلڈ کو مد نظر رکھتے تھے. علی بن عیسیٰ استرلابی استرلاب سے ٹیلیسکوپ, یہ بھی اجرام فلکی یعنی سورج چاند ستارے وغیرہ ان چیزوں پہ توجہ دیتے اور اس میں ماہر تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آلات ایجاد کرتے تھے, صنع تھے. اور انہوں نے وہ طریقہ نکالا کہ چاند ستاروں اور سورج کے درمیان فاصلہ کیسے ناپا جا سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک آلہ ایجاد کیا, خود بنایا. یہ آلہ سدس یا سیکسٹنٹ ہے جس سے کم فاصلہ معلوم کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کمپس کی شکل کا دائرہ نما ایک آلہ تھا, آج بھی استعمال ہوتا ہے. اور کہتے ہیں ورنیئر اسکیل کی بیس یہی آلہ ہے. میڈیسن کی بات ہو رہی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ طب میں مسلمانوں نے جہاں بہت کام کیے وہاں پہ ہاسپٹلس اور ان کے اوپر ایسے ایسے کام ہوئے جو کہ آج بہت سمجھا جاتا ہے کہ نئے طریقے ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ جس نے کام کیا, پہلے ابتدا ابوالحسن علی بن سہل نے کی, اور انہی کے حلقہ درس میں یا انسٹیٹیوٹ میں زکریا رازی بطور شاگرد شریک ہوتے تھے. ان کا پورا نام ابوبکر محمد زکریا رازی ہے. 308 ہجری ان کا زمانہ ہے, 932 کرسچن کیلنڈر کے مطابق. ابوبکر محمد زکریا رازی کہتے ہیں طب کے امام تھے, لیڈر ان دا میڈیسن. اور رازی اور فن طب پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی لندن میں, اور 1913 میں ابوبکر محمد زکریا رازی کو فن طب کا امام یا ڈاکٹر تسلیم کیا گیا. محمد زکریا رازی بہت اعلیٰ دماغ رکھنے والے, غور و فکر کرنے والے, تحقیق کرنے والے وہ شخص ہیں جنہوں نے نہ صرف ایک انسان کے جسم بلکہ روح پر بھی توجہ دی, اور یہ کہا کہ انسان اپنے دین اور دنیا دونوں کی طرف توجہ دے تو زندگی بنا لیتا ہے. کہتے ہیں رازی بہت غریب خاندان کا لڑکا تھا, ابتدا میں بہت معمولی تعلیم حاصل کی. 14-15 سال کی عمر تک رے نے بے فکر سا ایک نوجوان تھا اور دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا. یکا یک اس کے دل نے اس کو جھنجھوڑا اور کہا کہ اے رازی, زندگی کو سمجھ, وقت کی قدر کر. بے قرار ہوئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہتے ہیں اب علم کی طرف توجہ دی. اتنے میں شادی ہو گئی, بچہ بھی ہو گیا, تو اب انہوں نے پہلے کیمسٹری کی طرف توجہ دی. گھر میں ایک بھٹی بنائی اور سونا بنانے میں مصروف ہو گئے. طرح طرح کی جڑی بوٹیاں لاتے, ہوتے ہوتے ان کی آنکھیں دکھنے لگی. ہر وقت وہ دھواں اور آگ اور طرح طرح کے کیمیکل جو ہوتے تھے ان کی وجہ سے. آخر کار جب بہت آنکھیں دکھی تو پڑوس سے ایک طبیب تھا, اس کے یہاں معائنے کے لیے گئے. طبیب نے کہا 500 اشرفیاں دو گے تو علاج کروں گا. انہوں نے چپ چاپ کیا کرتے, آنکھیں دکھ رہی تھیں, دے دی. آخر طبیب بہت سمجھدار انسان تھا, اس نے جان بوجھ کے اتنی رقم لی تھی اور کہا تھا دیکھو رازی, بے فائدہ کام میں جان کھپانا کچھ اچھا نہیں. ایسے سونا نہیں بنتا, ہنر سے سونا بنتا ہے. دیکھو تم کیسے اچھے ہو گئے, یعنی ہنر تھا نا جس نے تمہیں ٹھیک کیا ہے. تو یہ ہے اصل کیمیا, ہنر, اور وہ نہیں جس میں تم مشغول رہتے اور جان کھپاتے ہو. کہتے ہیں طبیب کے ان الفاظ نے میرے دل کی دنیا بدل دی. اعلیٰ تعلیم کے لیے بے قرار ہوئے, اور اس وقت ان کی عمر 38 ایئرس ہو چکی تھی, 38 سال کے ہو چکے تھے. علم کی تلاش میں اٹھے اور بغداد چلے آئے. وہاں علی بن سہل کے حلقہ درس میں بیٹھے, اور جب ان سے علم حاصل کیا تو دل ایسا لگا کہ وہیں کے ہو کے رہ گئے. بالآخر میڈیسن میں کمال حاصل کی اور سرکاری ہسپتال میں سپر انٹینڈنٹ مقرر ہوئے. تجربات کرتے, ہسپتال میں جاتے, خود بیٹھتے, خاص خاص مریضوں کو دیکھنا شروع کیا, معائنہ کرتے کرتے ماہر ڈاکٹر ہوئے. اب بغداد سے رازی کو اپوائنٹ کیا گیا اپنے علم کی وجہ سے. یہاں آئے, ہسپتالوں کے انتظامات درست کیے اور ان کا نام مشہور ہو گیا. ہاسپٹل میں بہترین انتظام کیے, ہر مریض کو الگ الگ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم جا کے دیکھتی, پینل دیکھتا تھا ایک ایک مریض کو, اور جن کے زیادہ خطرناک مریض ہوتے جو ان کو الگ کیا جاتا. رازی جو کہ اسپیشلسٹ تھے, وہ کمپلیکیٹڈ کیسز کو خود دیکھتے تھے, دوائیں تجویز کرتے, علاج کی نگرانی کرتے, اور ہر قسم کے علاج میں جو تبدیلیاں آتی وہ کانسٹنٹ آبزرویشن نوٹ کی جاتی تھی. اس طرح ہسپتال کی بھی بہت اصلاح ہوئی اور نئے نئے طریقے مریضوں کے بھی علاج کے لیے شروع ہو گئے. فرسٹ ایج سب سے پہلے رازی نے اس کی ابتدا کی، پہلی مرتبہ فرسٹ ایج رازی نے اس کی ابتدا کی۔ شہر میں حکومت ایک اچھا ہاسپٹل بنانا چاہتی تھی، انہوں نے کہا کہ پہلے لوکیشن کو سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا ہوگا، لہذا انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور شہر کا سروے کر کے جو بیسٹ علاقے تھے شہر کے تین مناسب جگہوں پہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکائے جاتے رات کو، اور صبح ٹیم جا کے ہر علاقے کے گوشت پہ جو تبدیلی آئی ہوتی تھی، جو گوشت لٹکا ہوتا تھا وہ نوٹ کر کے لاتے۔ جب پوری رپورٹ مرتب ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد معائنہ ہوتا رہا اور دیکھا گیا کہ جس جگہ پر گوشت بالکل صحیح حالت پہ رہا، اس کا مطلب وہاں کی آب و ہوا، لوکیشن، ایریا صحت افزا ہے، وہ مقام ہاسپٹل کے لیے سلیکٹ ہوا۔ ہاسپٹل ایسے رینڈم نہیں بنتے تھے کہ یہاں زمین ہے چھ کنال تو بنا دو، دیکھیں آپ کتنا غور کرتے تھے۔ ہاسپٹل بن گیا اور یہ اس کے اوپر مقرر تھے۔ طب کے ساتھ ساتھ فزکس کے بھی ماہر تھے، انہوں نے مختلف چیزوں پہ غور و فکر کیا اور جو فزکس کے رولز اور وہ ریگولیشنز ان کے مطابق انہوں نے اس پہ بھی کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈروسٹیٹک بیلنس، وہ ایک بہت فائن ڈیلیکیٹ سا بیلنس، جس کو نظام بول دیں آپ، سینسیٹیو ایک بیلنس ہوتا ہے جس پہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہائیڈروسٹیٹک بیلنس لیبورٹریز میں، سائنس رومز میں پایا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ، انہوں نے چیچک یا اسمال پاکس پہ کام کیا، تحقیقی چیچک پہ، اسباب بیان کے، احتیاط بتائی، علاج دریافت کیا، اور اس مرض پہ دنیا میں پہلی کتاب رازی نے لکھی اسمال پاکس پہ۔ الکوہل کا موجد بھی کہا جاتا ہے رازی ہے۔ پھر جراحی میں اس نے ایک کارآمد آلہ بنایا جس کو سیٹون نشتر کہتے ہیں، خاص قسم کا، یہ بھی رازی نے بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاق پہ اس کو عبور حاصل تھا، انہوں نے بتایا کہ خوشی کیا ہے، غم کیا ہے، اب بہت اچھی اچھی ان کی باتیں ہیں۔ اسی لیے دانشور کہتے تھے کہ فن طب مردہ ہو گیا، جالینوس نے اسے زندہ کیا لیکن وہ منتشر تھا، رازی نے اس کو مرتب کر کے ایک شیرازے میں منسلک کر دیا، وہ علم ناقص تھا، ابن سینا نے پھر اس کی تکمیل کی۔ رازی کی ایک مشہور کتاب ہے الہاوی، اور اس کا ترجمہ یورپ کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ رازی کے 1913 میں لندن میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ان کی تحقیقات، کام، نظریات اور مضامین کو پڑھا گیا اور امام تسلیم کیا گیا طب کا۔ دوسری مرتبہ رازی کی 1000 سالہ برسی فرانس کے شہر پیرس میں بڑی شان سے منائی گئی، یہ جشن 1913 میں ہوا، اور اس میں رازی کی طبی خدمات پہ بہت سی تقریریں ہوئیں، اور اس فن میں جو کچھ اس اعلی دماغ سائنسدان نے کیا اور طب کے لیے کام کیا، اس پہ بھی بحث ہوئی۔ اسی طرح مسلمانوں نے موبائل ہاسپٹلز سٹارٹ کیے تھے اسی ٹائم میں، گشتی شفا خانے، جس میں ٹیم باقاعدہ پھرتی رہتی اور جہاں جس کو پرابلم ہوتی وہ موبائل ہاسپٹل فوراً وہاں اس جگہ پہ پہنچ جاتی اور ایمرجنسی کیسز یا ایسی ضروریات کو ڈیل کیا جاتا۔ اسی طرح سنام بن ثابت نے، جو کہ ایک طبیب تھا، بہت ماہر ڈاکٹر تھا، وہ جو اپنے کام میں بہت ماہر تھا، اس کے زمانے میں مورخین کہتے ہیں کہ اس کے زمانے تک ڈاکٹرز کے کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی شرط نہیں تھی، بس جس نے سیکھ لیا وہ ڈاکٹر بن گیا، پریکٹس کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک طبیب کے غلط علاج کی وجہ سے ایک شخص مر گیا، اب ضرورت محسوس ہوئی، جب تحقیقات میں پتا چلا کہ طبیب کی غلطی تھی تو سب سے پہلے میڈیسن کا ایگزام لے کے پراپر ڈگری دینے کا رواج مسلمانوں میں شروع ہوا۔ سنان بن ثابت نے 320 ہجری میں یہ کام شروع کیا، 943 کرسچن کیلنڈر کے مطابق، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ امتحان ہو، پھر امتحان میں دیکھا جائے۔ جب 1000 طالب علموں کا امتحان لیا گیا تو 700 کامیاب ہوئے، 300 ناکام رہے، جو کامیاب ہوئے ان کو گورنمنٹ نے رجسٹر کیا اور ان کو سرکاری طور پہ سند دی گئی کہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، جو فیل ہوئے ان کو سند نہیں دی گئی، اور اس طرح یہ جو میڈیسن کا ایک پراپر آرگنائزڈ علم آج کل ہم دیکھتے ہیں، اس کی ابتدا مسلمانوں نے کی۔ سنان نے ہی گشتی شفا خانے شروع کیے تھے، پھر قیدیوں کے بھی طبی معائنے اور علاج سنان نے اس کے علاج کے طریقے کو وسعت دی، اور قیدیوں میں پہلی مرتبہ باقاعدہ موبائل ٹیمز جاتی ہیں اور ان کا علاج کرتی ہیں۔ حکیم ابو نصر محمد بن فارابی، یہ حکیم جو تھے، حکمت والے، بیک وقت فلسفی، فلاسفر، میتھمیٹیشن اور ہر علم اور فن میں کامل تھے. کہتے ہیں دنیا میں چار اعلیٰ دماغ رکھنے والے اور جامع شخصیات جو پیدا ہوئی ان میں سے ایک فارابی تھے. انہوں نے ہر موضوع پر بحث کی اور سیوکس، شہریت کے اصول اور زندگی کے مقصد کو بھی مرتب کیا، اس میں بھی لکھا اور بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کے درجے کو بھی واضح کیا. ہر کام میں ماہر تھے. کہتے بہت اعلی دماغ سائنسدان، مفکر، اور ان کو معلم ثانی کا بھی خطاب دیا گیا. کائنات پہ تحقیق کرتے، تہذیب اور تمدن، اعلی اخلاق کے نکات لکھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص قسم کا ایک آلہ بنایا تھا جس سے موسیقی کی طرز کی دھن نکلتی تھی. اس میں بھی ماہر ہو گیا، اگرچہ موسیقی کے ماہر نہیں تھے لیکن ایک خاص انسٹرومنٹ اپنا بنایا ہوا تھا. عیش اور آرام کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے، بہت سادہ زندگی، قناعت پسند، زاہدانہ زندگی اور عیش و آرام سے بالکل بے نیاز رہے. ان کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا، محنت کرتے اور علم کا گہرا مطالعہ کرتے کرتے ایسی ان کی شہرت اور دھوم مچ گئی کہ لوگ ان کے پاس آتے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ترستے تھے. کہتے علم کا شوق ایسے ہوا کہ ایک بہت امیر انسان تھا جس کے پاس بہت سی کتابیں تھیں. وہ کہیں جا رہا تھا، اسے فارابی کے پاس بطور امانت اپنی کتابیں رکھا دیں. فارابی نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. سب کتابیں بہت قیمتی اور فلسفیانہ تھیں، اسے پسند آئیں اور وہ کتابیں پڑھتا چلا گیا اور ہوتے ہوتے سارا فلسفہ جو ان کتابوں میں تھا ان کے ذہن نشین ہو گیا. اب جب اس علم میں شوق ہوا تو باقی علوم کی طرف بھی توجہ دی اور علم کے ساتھ سب گھومتے تھے. جیسے علامہ اقبال نے کہا سیارہ تھے، گھومتے تھے، سیر کرتے تھے. یہ سیر و سیاحت پہ نکلے، بڑے قلندرانہ مزاج تھا، ایک عجیب سا لمبا سا چوکا نما ایک وہ پہنتے تھے کرتا، سر پہ لمبی سی ترکی ٹوپی ہوتی تھی. رہ چلے آئے، وہاں کا امیر جو تھا وہ بہت زیادہ موسیقی کا شوقین تھا. اسے سنا کہ فارابی کے پاس خاص آلہ ہے اور خاص دھن نکالتے ہیں، اسے بڑے تحفے تحائف بھیجے. اب بہت کوشش کی کہ فارابی کسی طرح میرے محل میں چلائے، لیکن فارابی بے نیاز تھا. کچھ دن اتفاقاً ایسے گھومتا پھرتا اسی قلندرانہ لباس میں دربار میں آ گیا، ایک طرف کھڑا ہو گیا، کسی نے اس کو نہ پہچانا اور لوگ اس کی وضع قطع دے کے ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے. یہ خاموش ایک طرف بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ فارابی نے ایک ستار نما آلہ نکالا اور اسے بجانا شروع کر دیا، اور اس میں ایسی دھن تھی کہ سارے دربار والے سو گئے، سب کے سب سو گئے. انہوں نے اپنا وہ جو تھیلا ستا اٹھایا جس میں سامان رکھتے تھے اور ایک جملہ اس ستار نما انسٹرومنٹ پہ لکھ کے دربار میں چھوڑا کہ ابو نصر فارابی دربار میں آیا لیکن تم نے اس کی ہنسی اڑائی، اس لیے وہ تمہیں سلا کے غائب ہو گیا اور بغداد چلے گئے. جب دربار والے ہوش میں آئے اور وہ دیکھا اوپر اس کا نام اور بہت گھوڑے دوڑائے لیکن فارابی نہ ملا. فارابی گھومتے پھرتے حلب جا پہنچے. حلب میں سیف الدولہ اس وقت بادشاہ تھا، 961 کرسچن کیلنڈر کے مطابق. کہتے ہیں دربار لگا ہوا تھا، سیف الدولہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ اسی قلندرانہ شان میں آ گئے تو امیر سیف الدولہ کی نظر پڑی، اسے کہا بیٹھ جائیے. کہتے ہیں کہاں بیٹھوں، جہاں کھڑا ہوں یا جہاں آپ ہیں؟ فارابی سے جب سیف الدولہ نے سنا تو ظاہری بات اسے غصہ آیا، کہتا ہے جہاں آپ کھڑے ہیں. اور فارابی یہ سننے کے باوجود امیر کے پاس آ کے تخت پہ بیٹھ گیا. لوگ پریشان ہو گئے. سیف الدولہ اپنے محافظوں سے خاص زبان میں بات کیا کرتا تھا اور اس زبان کو اور کوئی نہیں جانتا تھا. اس نے اپنی خاص اصطلاحی زبان میں ان کو کہا کہ اس بڈھے نے بے ادبی کی ہے، میں اس سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر اس نے جواب نہ دیے تو تم لوگ اسے بے وقوف بنا کر نکال دینا. فارابی کا ذہن بہت تیز تھا، کہتا ہے اے امیر صبر کر، کیونکہ تمام باتیں اپنے نتائج پر موقوف ہیں، نتیجے کو تو دیکھو، پہلے سے ہی فیصلے نہ کرو. امیر حیران ہو گیا، کہتا ہے آپ یہ زبان بھی جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سب زبانیں جانتا اور سمجھتا ہوں. امیر نے سن کے فارابی کو بہت عزت سے اپنے پاس بٹھایا، بڑی اچھی علمی گفتگو شروع ہوئی اور انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو دربار پر اپنی قابلیت سے چھا گئے. جب دربار برخاست ہوا تو امیر ان کو اپنے خاص کمرے کی طرف لے کے گئے, کہنے کہ آپ کچھ کھانا چاہیں گے؟ کہتے ہیں الحمدللہ میں بھوکا نہیں. انہوں نے کہا آپ کچھ پینا چاہیں گے؟ کہتے ہیں جی نہیں, اس کو خواہش نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کچھ سننا چاہیں گے؟ کہنے کہ سنائیے. ادھر جو لوگ تھے, اس سیف الدولہ کو کچھ شوق تھا گانے بجانے کا, اگرچہ غیر اسلامی چیز ہے. ان لوگوں نے کوئی موسیقی سنائی اور کچھ اشعار وغیرہ گا کے سنائے. انہوں نے کہا کہ اس نے تو بڑی غلطی ہے جو موسیقی یہ بجا رہے ہیں. وہ بہت دلچسپی سے کہنے کا آپ موسیقی بھی جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی. کہتے ہیں کچھ سنائیے. انہوں نے اپنے تھیلے سے کچھ لکڑیاں سے نکالی, ان کو جوڑا, اور جب بجانا شروع کیا تو سارے حاضرین ہنسنا شروع ہو گئے. اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے تھک گئے. پھر انہوں نے سر بدلی اور سب پہ غم کی کیفیت طاری ہو گئی اور سب رونا شروع ہو گئے. جب روتے روتے تھکے تو انہوں نے پھر سر بدلی اور سب اطمینان سے سو گئے. سب کو چھوڑ کے آرام سے وہاں سے بھاگے اور مصر جا پہنچے. کوئی نہیں پہچانتا تھا, بہت زیادہ غربت تھی, کچھ نہیں تھا پاس. انہوں نے دیکھا دمشق, مصر کے بعد دمشق آئے اور ایک باغ کی چوکیدار بن گئے, چوکیدار. اور چوکیدار کی کوٹھڑی میں رات کو چراغ میں بیٹھ کے اپنے کتابوں کا مطالعہ کرتے اور دن کو باغبانی کرتے. جھونپڑا سا تھا جس میں رہتے تھے. کچھ دنوں بعد لوگوں کو ان کے علم کا فائدہ ہونا شروع ہوا, ہزاروں شاگرد پیدا ہو گئے اور انہوں نے طالب علموں کی روحانی تربیت کی طرف بھی توجہ دی. انہوں نے کہا کہ علم کیا ہے؟ علم اللہ کا نور ہے اور دل کی روشنی ہے. ایک طالب علم باکمال اور اعلی دماغ صرف اسی وقت تک بن سکتا ہے جو اپنے دل میں علم کا سچا شوق اور سچی لگن رکھتا ہو, وہ تندرست اور اچھے مزاج کا ہو, عمدہ اخلاق اور عادات کا پابند ہو, غور کرنے اور سوچنے کا عادی ہو. سچا طالب علم وہ ہے جو دیانتدار, مستعد اور محنتی ہو, وقت کا پابند ہو, قناعت پسند, صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہو. اور اچھے طالب علم پر لازم ہے کہ وہ حرص, حسد, جلن, غصہ, غیبت اور برائی سے بالکل دور رہے, وہ اچھے لوگوں میں رہے. کہتے ہیں یاد رکھو, جس شخص کا علم اس کے اخلاق اور عادات کی اصلاح نہ کرے, اسے سچا اور با عمل نہ بنائے, اس کا علم ناقص اور بیکار ہے, وہ آخرت میں سعادت کا مستحق ہی نہیں. اور سعادت کی تکمیل عمدہ اخلاق, عادات اور اعمال صالح سے ہوتی ہے, جس طرح ایک درخت کی تکمیل اس کے پھل سے ہوتی ہے. انہوں نے سوشیالوجی یا معاشرت پہ بھی بہت کچھ لکھا تھا. کہتے تھے کہ اچھا مسلمان شہری کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان بیسیکلی شہری سے مطلب ایک اچھا مسلمان ایک معاشرے میں کیسے رہتا ہے؟ کہتا ہے وہ صحیح اور تندرست ہو, اس کے اعضاء مضبوط ہوں, سب کاموں کو آسانی سے انجام دے سکے, مستقل مزاج اور سنجیدہ ہو, کاموں میں باقاعدگی ہو, تمام فرائض کو عمدگی اور مستعدی سے ادا کرے, حقوق سے آگاہ ہو, وہ ذہین, فہیم, حوصلہ مند, دور اندیش, اچھے ڈھنگ سے سوچنے والا, پاکیزہ خیالات رکھنے والا, جو کچھ سنیں یا پڑھیں اسے اچھی طرح یاد رکھنے والے اور اس کی تہ تک پہنچ جانے والے, قوت حافظہ کے مالک, وعدے کے پابند, جس کو زبان دیا یا وعدہ کیا اس کو یاد رکھیں اور پورا کریں, شیرین زبان, میٹھی زبان, جو کچھ بیان کرنا چاہیں اچھے الفاظ اور عمدہ طریقے سے بیان کریں, ہر بات کا جواب باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اور مکمل طور پر دیں, ادھورا اور ناقص جواب ناپسندیدہ ہے. وہ حاضر دماغ ہوں, یعنی کھوئے اور سوئے ہوئے نہ ہوں, ماحول اور حالات کو سمجھتے رہیں, غافل نہ رہیں, علم کا سچا ذوق و شوق رکھنے والے, علمی تحقیق اور جستجو اور حق کی تلاش میں ہر وقت سرگرداں رہیں اور اس راستے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کریں, قناعت پسند, دل کے غنی, سیر چشم, یعنی حریص اور لالچی نہ ہوں, حسد, جلن, نفرت اور غصے سے دور رہیں, لہو و لعب سے دور رہیں, بیکار چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں, سچے اور دیانتدار, اظہار حق سے گریز نہ کریں, سچ بولنے والوں کی قدر کریں, جھوٹ, مکر و فریب اور بدگوئی سے نفرت کریں, ناکامیوں سے مایوس نہ ہوں, باوجہ, غیرت مند, باوقار اور خلیق ہوں. اچھا اخلاق, عزت کی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہوں. فیاض دل اور سخی دل، انصاف قسم اور ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والے، یہ ہے ایک کامیاب مسلمان شہری جو اس طرح رہے گا دنیا کو بھی جنت بنا دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اپنے لیے اچھا مقام حاصل کر لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلمانوں کے کارنامے علم اور فن کے میدان میں، their achievements relating the arts and education. مسلمان جو علم کی دنیا میں جب انہوں نے قدم رکھا تو ایسے ایسے نامور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کئی چیزوں میں دنیا کو پہلی مرتبہ کئی چیزوں سے انٹروڈیوس کروایا. مثلا ابو عبداللہ الشریف محمد بن محمد الادریسی، زیادہ تر ان کو ادریسی یا الادریسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہی ان کا ذاتی نام تھا. محمد الادریسی اندلس یا مسلم اسپین میں پیدا ہوئے تھے جب مسلمان اسپین پہ حکومت کیا کرتے تھے. 800 سال مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی. الادریسی کہا جاتا ہے دنیا کا پہلا جغرافیہ دان، جغرافی ان کا خاص طور پہ فیلڈ تھا، اور اس نے اتنی ترقی کی کہ بالآخر بہت بڑے بڑے کام کیے، دنیا کا نقشہ معلوم کیا. ایگزیکٹ 1099 کی بات ہے یہ پیدا ہوئے، اور 1164 کرسچن کیلنڈر کے مطابق ان کی ڈیتھ ہوئی. اسلامی کیلنڈر کے مطابق 493 ہجری میں پیدا ہوئے اور وفات 560 ہجری ہے. ان کے علم کی اتنی دھوم مچی کہ عیسائیوں کے بادشاہ روجر دوئم نے ان کو اپنے دربار میں بہت عزت سے رکھا اور وہاں پر ان کی اتنی خاطر کی کہ ان سے بہترین کام لیے، اور انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی تزہت المشتاق فی احتراق الافاق. یہ جغرافی کے ماہر تھے، انہوں نے دنیا کا بہترین ایک نقشہ مرتب کیا پراپر، اور نہ صرف یہ کہ دنیا کا صحیح نقشہ انہوں نے پورا بنایا بلکہ سب سے پہلے انہوں نے راؤنڈ گلوب دنیا کا سالڈ سلور میں بنایا، چاندی کا پہلا دنیا کا گلوب بنانے والے مسلمان تھے، اور ان کا نام محمد الادریسی. کتنے دکھ کی بات ہے، ایک طرف خوشی ہوتی ہے فخر ہوتا ہے اور دوسری طرف بہت ہی افسوس. ہم تو اب جغرافی سے بھی بھاگتے ہیں کچھ یہ ہم نقشے بنائیں اور گلوبز بنائیں، اور اب بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو وہ پہلا ماڈل تھا جس میں انہوں نے زمین اور آسمان دونوں کو اس ماڈل میں پیش کیا ہوا ہے، وہ اڈر میوزیم میں موجود ہے، ویسٹرن میوزیم میں. انہوں نے سمندر کا بھی نقشہ بنایا، ڈفرنٹ اوشنز اور ان کا سارا جو ہے نا پورا نقشہ تیار کیا. اور شاید آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مسلمان اس وقت سارے سمندروں پہ چھائے ہوئے تھے، بحری راستوں پہ مسلمان ماہر تھے، اور سمندروں کے ذریعے تجارت کرنا عربوں کا خاص ایک شوق ہوا کرتا تھا. نیویگیشن کے ماہر تھے، اور جو نیویگیشن میں کمپس یوز ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے جو آج تک یوز ہو رہا ہے. بہت سے کام مسلمانوں نے کیے، ان میں سے ابن الحیثم کا جب نام آتا ہے، ابن الحیثم سے ہیں آنکھوں کے امراض کے ماہر،